إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، آج کے خطبے میں ہم ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی فضیلت پر قرآن مجید نے گواہی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گواہی دی، اور پوری امت نے گواہی دی، ہر دور میں اجماع رہا ہے. یہ ایسی شخصیت ہیں اس زمین کے اوپر، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد ایسا شخص نے قدم نہیں رکھا. ایسے شخص ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اپنی جان اور مال سے کر دی. ایسے شخص ہیں جن سے احد کا پہاڑ بھی محبت کرتا ہے. ایسے شخص ہیں جب میدان جنگ میں اپنے بیٹے کا سامنا ہوا تو ان کے ہاتھ نہیں کانپے. ایسے شخص ہیں جن کی دوستی کی گواہی قرآن مجید نے دی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں. ایسے شخص ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. آپ جان چکے ہوں گے آج خطبے کا موضوع ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. تھوڑے سے وقت میں صرف چند باتیں بیان کرتا ہوں اور اپنی امت کے نوجوانوں سے ان کا تعارف کرواتا ہوں کہ وہ کون ہیں. آج کل ہم اس غفلت کی زندگی میں پر وقت گزار رہے ہیں. دنیا کے ہر ایرے غیرے کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہمارے بچے اور ہمارے جوان ایسے لوگوں کو، ایسے ستاروں کو نہیں جانتے، یا جانتے ہیں تو بہت کم جانتے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی ہیں جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، مردوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور مکہ میں جتنی بھی بڑے بڑے سردار تھے ان سب کی طرف گئے دعوت لے کے، توحید کی دعوت کو لے کے. کسی نے دھتکارا، کسی نے دھکے دیے، کسی نے گالی دی، لیکن سب برداشت کیے. انہی کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف اور بڑے بڑے صحابہ جن کو جنت کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں دے دی، انہیں کے ہاتھوں پہ اسلام میں داخل ہوئے. اسراء معراج کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ رات کو مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی، میں نے جنت کو بھی دیکھا اور دوزخ کو بھی دیکھا، تو لوگوں نے یہ کہا، اور خاص طور پر ابو جہل نے یہ کہا کہ ابھی پتہ چلتا ہے ابو بکر کا، یہ ہمیشہ کہتا رہتا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں بولتے تو ابھی پتہ چلتا ہے، بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے گئے، وہ جا کے کہا اے ابو بکر تو جانتا ہے تیرا دوست کیا کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کل رات کو میں بیت مقدس کی طرف گیا اور وہاں سے مجھے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی سیر کروایا۔ ارے بیت مقدس کی طرف جانے کے لیے 2 مہینے کا اونٹوں کا سفر ہمیں کرنا پڑتا ہے، اور ایک رات میں یہ سارا سفر طے کر کے بلکہ آسمانوں کی سیر بھی کر کے آئے، کیا خیال ہے آپ کا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان قالہ فقط صدق، زیادہ بحث نہیں کی، اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ فرمایا۔ ہجرت کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو حکم دیا کہ ہجرت کرو سوائے بکر صدیق اور سیدنا علی، ان دونوں کو روک دیا، سب چلے گئے۔ ایک مرتبہ امنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ دوپہر کے وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، اس وقت میں عام طور پہ نہیں آتے تھے، چھوٹی سی بچی تھی، اور آ کے میرے والد سے یعنی سیدنا ابو بکر سے کچھ بات کی، تو میں نے دیکھا کہ میرے والد رو رہے ہیں، ان کی داڑھی تر ہو گئی، ہوتے ہوئے مسکرا بھی رہے اور رو بھی رہے ہیں۔ زندگی میں پہلی مرتبہ مجھے علم ہوا کہ خوشی کے بھی آنسو ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو بکر اب وقت آ گیا ہجرت کا، ابو بکر صدیق رو پڑے، خوشی سے رو پڑے کہ باقی صحابہ تو خود گئے اور میرے ساتھ کون جا رہا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی فضیلت ہے۔ راستے میں گئے، غار کا قصہ بہت مشہور ہے، غار میں داخل ہوئے، پہلے خود اندر گئے، غار کی صفائی کی تاکہ اگر کوئی موذی جانور ہو، بچھو یا سانپ ہو تو مجھے تو ڈس لے کوئی پرواہ نہیں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، اور اپنا کرتا جو ہے اس کو پھاڑ پھاڑ کے جو سوراخ تھے وہ بند کرتے گئے، 2 سوراخ رہ گئے اور کرتا نہ بچا، اپنی دونوں پاؤں کی ایڑیوں کو دونوں سوراخوں پر رکھ کے بند کر دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی اب داخل ہو جائے یا رسول اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی گال مبارک ابو بکر صدیق رضوان کے ران پر رکھ کر سو جاتے ہیں، ان چھوٹی سی سوراخوں میں سے جو بند ہو چکے تھے، جہاں پر انہوں نے اپنے پاؤں رکھے ہوئے تھے، ابو بکر صدیق نے کوئی مولی جانور نکلا، کوئی سانپ یا بچھو، کسی نے ڈس دیا، سیدنا ابو بکر صدیق نے حرکت نہیں کی، درد کی شدت جب انتہا پر پہنچی اور آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہوئے، داڑھی مبارک تر ہو گئے اور داڑھی تر ہو گئی ان کی، اور آنسو کا قطرہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک پر گرا، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی اور دیکھا کہ ابو بکر کیا ہو گیا، کہتے ہیں یا رسول اللہ کوئی چیز ڈس گئی ہے، ہلے نہیں، کیوں نہیں ہلے، تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند نہ خراب ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا لعاب مبارک ان کے پاؤں پہ لگایا اور دعا کی، اور ان کا درد جاتا رہا۔ سید ابوبکر صدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، قرآن مجید نے گواہی دی، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا، جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست سے کہا، کیا فرمایا، لا تحزن، غم نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ ہے. یہ دوست کون تھا؟ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھا لے, پوری امت جانتی ہے کہ یہ دوست جس کا ذکر قرآن مجید میں ہو وہ بکر صدیق ہے, کوئی اور نہیں ہے. اگرچہ مخالفین کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں, یہ دوست تا قیامت قرآن مجید کا ایک حرف کوئی تبدیل نہیں کر سکتا, اور تا قیامت یہ دوست کا لفظ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا رہے گا, اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اللہ کی قسم, سید ابوبکر صدیق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے جاہلیت میں, اسلام سے پہلے, اسلام کے بعد بھی ان کے دوست ہیں, مرنے کے بعد برزخ میں بھی ان کے دوست ہیں اور جنت میں ان کے دوست ہیں. آپ نے کبھی غور کیا, جاہلیت میں دونوں ساتھی تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی, کلمہ پڑھ لیا, سب سے پہلے دوست. وفات کے وقت برزخ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی سب سے پہلے قبر لوگوں کے قریب ہے سید ابوبکر صدیق کی, اور جنت میں بھی دونوں دوست ہیں. جب مدینہ پہنچے اور جنگ بدر کا واقعہ شروع ہوا, اور یاد رکھیں سید ابوبکر صدیق وہ صحابی ہیں جنہوں نے ہر جنگ میں حصہ لیا, ہر جنگ میں نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر جنگ میں حصہ لیا, ایک جنگ میں بھی وہ پیچھے نہیں رہے, ہر جنگ میں آگے تھے. جنگ بدر میں جنگ سے پہلے, کیونکہ سب سے پہلی جنگ تھی اور لوگ پریشان تھے, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے, اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کیا اور اپنی حاجت اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھی تو اللہ تعالیٰ نے سنی اور تمہیں کامیابی عطا فرمائی. تو دعا مانگتے مانگتے نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کا جو رداء مبارک یہ گر گیا زمین کے اوپر. سید ابوبکر صدیق آئے پیچھے سے, ان کی چادر کو کندھوں پر رکھا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ کی قسم اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کر کے رہیں گے. اور نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم کی ثابت قدمی کی, اور جنگ کے میدان میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا, اور یہ واقعہ ان کے بیٹے عبد الرحمن نے بیان کیا جب وہ مسلمان ہوئے. جنگ بدر میں وہ کافر تھے, وہ کہتے ہیں اے میرے بابا, جنگ بدر میں میں نے تجھے دیکھا, آپ میرے تلوار کے وار کے نیچے تھے, لیکن مجھے یاد آ گیا کہ آپ میرے والد ہیں, دل میں شفقت اور رحمت جاگی, میں نے اپنا ہاتھ روک لیا اور میں نے آپ کو چھوڑ دیا. سید ابوبکر صدیق اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر تو میرے تلوار کے سامنے آ جاتا تو میں تیرا سر قلم کر دیتا. تیری جرت کیسی ہوئی کہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر جنگ کرے, اپنا خون ہے, اپنا بیٹا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان. آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ صدیق کا لقب کس نے دیا. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پہاڑ پر چڑھ رہے تھے, ان کے ساتھ سیدنا ابوبکر تھے, سیدنا عمر اور سیدنا عثمان. تو احد کا پہاڑ خوشی سے ہلنے لگا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پاؤں مبارک پہاڑ پہ زور سے مارا اور یہ فرمایا اثبت احد, اے احد کا پہاڑ تو تھم جا, کیا تو نہیں جانتا کہ تیرے اوپر آج ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. احد کا پہاڑ تھم گیا. ارے پہاڑوں سے بھی مخاطبت کوئی کرتا ہے, پہاڑوں سے بھی کوئی بات کرتا ہے. جب پہاڑ نے عقل والے انسان کی طرح مظاہرہ کیا اور خوش ہوا اور ہلا, تو حکمت یہی تھی کہ اس پہاڑ کو اب عقل والے سمجھ اس سے بات بھی کی جائے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی اور وہ تھم گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میں سے خیر کے کاموں میں سب سے آگے. سید عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہمیشہ کوشش کرتے کہ میں آگے بڑھوں, ہمیشہ کوشش کرتے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موعظہ دیا اور خطبہ دیا, جہاد پہ جانے کے لیے پیسے کم پڑ گئے تھے, تو اللہ تعالیٰ کے راہ میں خرچ کرنے پر بات کی. صحابہ کرام بہت متاثر ہوئے اور جس سے جو کچھ ہوا وہ آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سیدنا بن خطاب رضی اللہ عنہ آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مال رکھتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ میری پوری زندگی کی آدھی کمائی ہے, میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دوں. اسے عمر دل میں کہہ رہے تھے کہ میرے جیسا کوئی شخص نہیں ہوگا. تھوڑی دیر کے بعد سید ابوبکر صدیق وہ رحمۃ اللہ آئے اور جو ان کے پاس مال تھا وہ نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم خدمت میں رکھے اور کہا یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس ہے میں سارا کے سارا لے کے آیا. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا, ارے اپنے گھر والوں نے کیا چھوڑا ہے؟ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے آیا. صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑھیا تھی مسجد کے قریب, اندھی تھی, اس کا کوئی بھی نہیں تھا. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے بعد جاتے, ان کے گھر کی صفائی کرتے اور اس عورت کے لیے کھانا پکاتے اور اسے ناشتہ دیتے اور پھر چلے جاتے. نماز کے بعد سیدنا عمر بن خطاب آتے, جب انہیں علم ہوا کہ ایسی بڑھیا رہتی ہے مدینہ میں, دیکھتے کہ گھر کی صفائی ہو چکی ہے اور وہ بڑھیا کھانا کھا رہے ہیں. سوال کرتے ہیں کہ یہ کس نے کیا؟ کہ کوئی اللہ کا بندہ آگے وہ کر گیا, اپنا نام نہیں بتایا. سیدنا عمر بن خطاب کو علم ہو کہ اور کوئی نہیں ہو سکتا, تو بکر صدیق ہی ہوں گے. تو جب خلافت کا وقت آیا اور صحابی نے سب نے مبایعت, اب خلیفہ ہیں سیدنا عمر بن صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد, اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ سوچا کہ اب تو خلیفہ ہیں, اب مجھے موقع مل گیا کہ اس بوڑھے کے میں خدمت کروں. چنانچہ فجر کی نماز کے بعد جاتے ہیں, بڑا عجیب سا نظارہ دیکھتے, گھر کی وہی صفائی ہو چکی ہے, بڑھیا کھانا کھا رہے. سوال کہ یہ کس نے کیا؟ بوڑھے نے کہا یہ وہی تھا جو پہلے آتا تھا. خلیفۃ المسلمین ایک بوڑھے کے گھر میں جا کے خود صفائی اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا پکاتے ہیں. خلافت کا تخت چھوڑ کر ایک ضعیف اور کمزور بوڑھے کے گھر میں جا کے اس کی خدمت کرتے ہیں. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا, بڑا بلیغ اور فصیح خطبہ تھا. اور خطبے کے آخر میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا کہ میرے قریب آنا چاہتے ہو یا رہنا چاہتے ہو, تو اس بندے نے وہ اختیار کیا جو اللہ تعالیٰ کے. اسے نے ابوبکر صدیق رونا شروع کر دیا. صحابہ کرام متعجب ہوا کہ میں نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اللہ کے بندے کے بارے میں بات کر رہے ہیں, یہ رو رہے ہیں. جب ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ جانتے کہ وہ بندہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی وفات کا وقت قریب ہو گیا ہے. جب نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی, سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینے میں نہیں تھے, اب گاؤں گئے ہوئے تھے مدینے کے شہر کے قریب. جب انہیں خبر ملی واپس آئے تو صحابہ کرم بڑے پریشان تھے اور رو رہے تھے. بعض صحابہ ایسے تھے جنہوں نے یہ کہا کہ جس نے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور مر گئے تو میں اس کی گردن قلم کر دوں گا, اور ان میں سے سیدنا عمر بن خطاب بھی تھے. جب مدینہ میں پہنچتے ہیں سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتے ہیں, ان کے چہرے مبارک سے چادر کو ہٹاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں. چیخنا چلانا نہیں, آنکھوں سے آنسو تو نکل آئے ہیں لیکن یہ ایمان ہے اور سب سبات اسے کہتے ہیں. اور فرماتے ہیں طبت حی ومیتا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ تیرے زندگی میں یہ خیر ہی خیر تھی اور مرنے کے بعد بھی خیر ہی خیر, اللہ کی قسم اس موت کے بعد دوسری موت نہیں آنے والی, جو موت آنے والی تھی وہ آ چکی ہے, اس کے بعد کوئی موت دوسری نہیں آنے والی. صحابہ کہاں پریشان تھے، کہاں دفن کریں؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں وفات ہوئی وہیں پہ دفن کرتے ہیں۔ تو جب ابوبکر صدیق دیکھا کہ صحابہ بہت پریشان ہیں اور سیدنا عمر بن خطاب تلوار اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، کوئی نہ سمجھا، تو منبر کے اوپر کھڑے ہو گئے اور ایسے عظیم باتیں کی کہ اللہ کی قسم اگر تاریخ میں سونے کے پانی سے بھی لکھی جائے تو وہ بھی کم پڑتا ہے۔ فرماتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو محمد مر گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ اس یہاں پر رسول اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، رحمت للعالمین کا لفظ نہیں استعمال کیا، نبی اللہ خلیل اللہ کا لفظ نہیں استعمال کیا، محمد۔ لوگوں کے دل غم سے بھرے ہوئے تھے تاکہ لوگ غلو کے درجے پہ نہ پہنچے اور حد سے نہ گزرے، یہاں پر لفظ محمد کا استعمال کیا تو لوگوں کو پتہ چلے کہ محمد میں اور رب محمد میں فرق ہے۔ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے ہیں تو محمد تو مر گیا ہے، اور جو لوگ رب محمد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ زندہ کبھی مرنے والا نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ وہ موقف ہے سید ابوبکر صدیق کا جہاں پر اگر کوئی پہاڑ بھی ہوتا تو وہ بھی ہل جاتا، سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ دوستی، بچپن کا دوست، اور کیسا دوست؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دوست۔ دنیا چھوڑ کے جا رہا ہے، وفات ہو چکی ہے، اسے برداشت ہوتا ہے، لیکن کیونکہ بات شریعت کی تھی، بات اللہ تعالیٰ کے قوانین اور احکام کی تھی، یہاں پر قدم نہیں ڈگمگائے، یہاں پر زبان سے وہ ایمان کا نور نکلا جس کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے گئے تھے۔ جب صحابہ نے یہ بات سنی تو سیدنا عمر بن خطاب قسم کھا کے کہتے ہیں، کیونکہ سیدنا ابوبکر نے آیت پڑھی، افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں یا انہیں قتل کر دیا جائے، کیا تم انہیں منہ پھر جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین سے نکل جاؤ گے کیا؟ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے اللہ کی قسم مجھے ایسا لگتا تھا کہ یہ آیت پہلی دفعہ میں سن رہا ہوں، قرآن بار بار پڑھتے تھے لیکن وہ موقع ایسا تھا، تکلیف اتنی زیادہ تھی کہ مجھے یہ آیت یاد ہی نہیں آئی، لیکن اسی تکلیف کے باوجود بھی یہ آیت سید ابوبکر صدیق کو ہمیشہ یاد تھی۔ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ صحیح بخاری میں سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں، من احب الناس الیک یا رسول اللہ، سب سے زیادہ محبوب کون ہے تجھے یا رسول اللہ، سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، مومن عائشہ رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمرو بن العاص نے کہا یا رسول اللہ میں مردوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں، تو نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فأبوها، عائشہ کا والد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ سو بکر صدیق کی خلافت پر امت کا اجماع ہے، سو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے تو سریت ایک جنگی دستہ تیار کیا تھا سید اسامہ بن زید کی قیادت میں، اس نے اسامہ بن زید آپ جانتے ہیں کہ جوان تھے، 16 سال کی عمر تھی، تو صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھیں بہتر ہے کہ اس جنگ دستے کو روک دیا جائے، ہمیں مدینہ کے اندر اس کی اشد ضرورت ہے، کیونکہ لوگ زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہے ہیں، فتنہ بھی ہو سکتا ہے، تو ان کو نہ بھیجا جائے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ بڑی سختی کے ساتھ فرماتے ہیں، میری کیا ضرورت ہے کہ جس دستے کو کی تیاری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کر کے گئے ہیں میں اسے تبدیل کروں، یا جب میں اسے روکوں اللہ کی قسم اگر مدینہ کے اندر دشمن آ کے لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے میں پیچھے نہیں ہٹنے والا. اور اس جنگی دستے کی قیادت کے لیے سیدہ اسامہ کو ہی رکھا. صحابہ کرام نے پھر یہ عرض کی کہ بہتر ہے کسی کو تبدیل کر دیجیے تو لڑکا ہے جوان ہے. نے فرمایا ہرگز نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا, ان کا چناؤ کبھی کمزور نہیں ہو سکتا. سیدنا ابوبکر صدیق نے جب دستے کی تیاری کی سب تیار ہوئے تو گھوڑ کی لگام اپنے ہاتھ میں پکڑی اور آگے آگے چلتے گئے. سیدنا اسامہ بن زید گھوڑے کے اوپر بیٹھے تھے اور رو رہے تھے. جانتے کیوں رو رہے تھے؟ کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے اترنے دیں یا آپ گھوڑے پر بیٹھ جائیں میں لگام پکڑتا ہوں. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اور یہ فرمایا یہ چند قدم مجھے چلنے دیں تاکہ ان کا اجر و ثواب مجھے قیامت کے دن مل جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو چنا تھا تو میں اپنے ہاتھوں سے عملاً, صرف قولاً نہیں ہے, عملاً اس کو پورا بھی کرنا چاہتا ہوں. تو چلتے گئے اسی طریقے سے جہاں جب تک مدینہ کی حدود ختم نہیں اس وقت تک چلتے گئے اور گھوڑے کے لگام کے ہاتھ میں تھے. یہ خلیفۃ المؤمنین, یہ خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت کے تخت کو چھوڑ کر ایک جوان کی گھوڑے کے لگام کو پکڑ کر مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مدینہ کی حدود تک پہنچا دیا اور اس وقت تک کھڑے رہے اور دعا اللہ تعالیٰ سے کرتے رہے جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوگوں نے زکات دینے سے انکار کیا تو ان کا موقف بہت مشہور ہے. بہت سختی کے ساتھ انہوں نے ان کے خلاف جنگ کی. سیدنا عمر بن الخطاب بھی جو جاہلیت میں اور اسلام میں آپ جانتے بہت سختی کرتے تھے, اس موقع میں وہ بھی نرم ہو گئے اور یہ کہا کہ دیکھیں بہتر ہے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے, نماز کو پڑھتے ہیں بیچارے, کلمہ بھی پڑھتے ہیں, کیوں ان کے خلاف جنگ کرتے ہیں؟ سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی بات نہیں مانی. پھر انہوں نے ایک حدیث پیش کی. صحابہ کرام ہمیشہ زندگی میں حدیثوں پہ عمل کرتے, اپنی من مانی نہ کرتے. سید عمر بن الخطاب بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے, وہ فرما رہے تھے جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اس شخص کا مال, جان, مال و عزت محفوظ ہے, الا بحقها, الا یہ کہ اس کا حق نہ ادا کیا جائے. یعنی لا الہ الا اللہ اگر ادا نہیں کیا جاتا پھر اس شخص کی جان, مال اور عزت بھی حلال ہے. سید ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی حدیث کو پھر دہراتے ہیں اور فرماتے ہیں الا بحقها والزكاة من حقها. نبی رحمۃ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا یہ کہ لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہ کیا جائے, اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے, زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں کہ زکوٰۃ فرض ہی نہیں, تو انہیں لا الہ الا اللہ کا حق ادا نہیں کیا, اس لیے ان کے خلاف میں جنگ کروں گا. اور ان کے خلاف جنگ کی اور دو سال کے اندر جزیر عرب پھر سے پھر سارا کا سارا اسلام میں داخل ہو گیا. جتنے لوگ مرتد ہو گئے تھے اتنے ہی واپس آ گئے تھے صرف دو سال کے اندر. اور پوری تاریخ میں کسی قوم میں بھی, کسی نیشن میں بھی یہ واقعہ نہیں ہوا کہ دو سال کے اندر اندر سارے کے سارے لوگ جو مرتد ہو گئے پھر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدنا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه کی چند مناقب میں نے بیان کیے. مزید دیکھنے کے لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مناقب الصحابہ کی احادیث آپ پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. لیکن آج کے موضوع میں نے اس لیے چنا ہے کہ یاد رکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے اصول میں سے ایک یہ بھی اصل ہے کہ صحابہ کرام سے محبت کرنا. کیونکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان ایسے بھی ہیں جو صحابہ کرام سے نفرت بھی کرتے ہیں, اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے برات کا اظہار کرتے ہیں, قرآن مجید کی آیتوں کی غلط تعویل بیان کرتے ہیں, احادیث کو مانتے ہی نہیں. تو یاد رکھیں ایسے لوگ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, جو جانتے ہوئے بھی کہ ان عظماء کی کیا شان ہے, قرآن مجید میں اللہ تعالی نے بیان کیا کہ میں ان پر راضی ہوں اور وہ مجھ پر راضی ہیں, جس نے جان بوجھ کر ایسا کیا اور صحابہ کرام کو گالی دی تو یاد رکھے اس نے قرآن مجید کو جھٹلایا ہے اور قرآن مجید کو جھٹلانے والا دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم محب صحابہ ہیں, صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے ہیں, لیکن ان کی باتوں سے اور ان کے اعمال میں فرق اور ٹکراؤ ہے. ان کی باتوں میں احادیث کم ہوتی ہیں اور اولیاء کے باتیں اور اولیاء کے اقوال زیادہ ہوتے ہیں, ان کے اعمال صحابہ کرام کے اعمال جیسے نہیں ہوتے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیمانہ دیا ہے قرآن مجید میں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے, اگر آپ لوگوں نے اس پیمانے کو سمجھ لیا اور اس پر چلتے رہے تو اللہ تعالیٰ کی قسم صراط مستقیم پر ہی چلتے رہیں گے, آپ ادھر ادھر کبھی جا بھی نہیں سکتے, گمراہی کے راستے سارے کے سارے بند ہو جائیں گے. صراط مستقیم بہت آسان ہے, ہم لوگوں نے اپنی غلط سوچوں سے اور غلط عقائد سے اسے تنگ اور مشکل بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اس کے بعد کی اسے ہدایت دی گئی اور مومنوں کے راستے کو چھوڑا, ہم اسے جو وہ چاہتا ہے عطا کر دیں گے, لیکن نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح بیان کیا ہے, اور یہ آیت سورۃ النساء آیت نمبر 115 ہے, یاد کر لیجیے. وَاتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, جو صحابہ کرام, کیونکہ مومنین سر پھر صحابہ کرام ہی ہیں, جو ان کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اپنایا تو اس کو چلنے دیں گے اس راستے پر, لیکن ہماری پکڑ سے وہ کہاں بھاگ سکتا ہے, واپس ہماری طرف ہی آنا ہے, حساب ہم نے ہی لینا ہے, تو جہنم اس کا ٹھکانا ہے. قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھیں کہ انہوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا. جشن میلاد النبی منانے والوں سے میرا ایک سوال ہے, کیا سید ابوبکر صدیق نے جشن منایا تھا؟ اگر انہوں نے جشن منایا تو اللہ کی قسم ہم سب سے پہلے ان کو جشن مناتے ہوں گے, انہوں نے جشن کبھی نہیں منایا. صحابہ کرام سے کسی سے ثابت نہیں کسی نے جشن منایا ہو. یہ بدعات اور خرافات جو آج امت میں موجود ہیں صحابہ کرام سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے, نہ ان کے جانشین تابعین سے ثابت ہیں, نہ محدثین سے ثابت ہیں, نہ فقہاء اربعہ سے ثابت ہیں. یہ ان بدعات اور منافقین کا کام ہے جنہوں نے امت میں بگاڑ پیدا کیا اور اس دین کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہے, اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یہ نور کبھی بجھے گا نہیں, یہ نور اسی طرح کسی جاری رہے گا تا قیامت, اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کرے گا جو اس نور کو اپنے ہاتھوں میں لے کے پورے دنیا میں اس نور کو پھیلائیں گے۔ عباد اللہ، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة اجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، ودمر اعداء الدين يا ارحم الراحمين۔ اللهم امننا في اوطاننا، واصلح ائمتنا وولاة امورنا، ولا تجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ارحم الراحمين۔ اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا المستضعفين المسلمين المستضعفين في كل مكان۔ اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مكسورا إلا جبرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون۔